جس سے راضی ہوگا وہ ہے اصل کامیاب، اور جس سے اللہ ناراض ہو گئے وہ ہے حقیقی ناکام اور نامراد۔ ہماری نظر بھی غلط ہو چکی ہے، ہمارا علم بھی غلط ہو چکا ہے۔ ہماری نظر میں جس کے گھر میں دولت آ جائے، عزت آ جائے، اس کی بیٹیوں کے رشتے بڑے بڑے گھروں میں ہو جائیں، جس کے بیٹے بڑے بڑے کاروباری افسر ہو جائیں، کاروباری ہو جائیں، ہم سمجھتے ہیں یہ تو شخص کامیاب ہو گیا، اس کی زندگی تو مثالی زندگی ہو گئی۔ روڑی چلانے والا، بوٹ پالش کرنے والا، گنڈیریاں بیچنے والا، صبح سے شام تک ٹوکری اٹھانے والا، اس کی بیوی بھی سمجھتی ہے ہم تو بالکل گرے پڑے لوگ ہیں، وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے دنیا میں کیا دیکھا، کچھ بھی نہ دیکھا۔ جو ان کو دیکھتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، یہ بھی کوئی زندگی ہے، یہ کیا لوگ ہیں۔ جب کسی کا علم غلط ہو جاتا ہے تو اس کے راستے بھی غلط ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہمارا علم غلط ہو گیا، سوچ غلط ہو گئی، جن راستوں سے علم آتا ہے وہ راستے خود کمزور ہیں، دیکھنے سے، سننے سے، بولنے سے، سوچنے سے، یہ علم کے راستے ہیں۔ پہچان رکھتے ہیں، حقیقی علم کی پہچان ان راستوں سے ہوتی نہیں۔ ہم ان آنکھوں سے چولہے کی آگ دیکھ سکتے ہیں، گھر میں لگی آگ دیکھ سکتے ہیں، ہم ان آنکھوں سے لہلہاتا ہوا دنیا کا باغ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم ان آنکھوں سے دوزخ کی آگ نہیں دیکھ سکتے، جنت کے باغات نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ جو ذرائع ہیں علم کے حاصل ہونے کے، یہ ناقص علم ہمیں پہنچاتے ہیں، پر ان کے کام مخصوص ہیں۔ آنکھ صرف دیکھنے کا کام بتائے، آنکھ سے پوچھو کہ اس کا ذائقہ کیا ہے تو وہ کہے گی یہ زبان کا کام ہے، میرا کام نہیں۔ زبان سے پوچھو اس کا رنگ کیا ہے، وہ کہے گی یہ آنکھ کا کام ہے، یہ میرا کام نہیں۔ ناک سے پوچھو اس کا رنگ کیسا ہے، وہ کہے گا یہ آنکھوں کا کام ہے، میرا کام صرف سونگھنا ہے۔ کانوں سے سوال کرو یہ نرم ہے یا سخت ہے، وہ کہے گا یہ ہاتھ کا کام ہے، میرا کام نہیں۔ ہاتھ بتا سکتا ہے نرم ہے یا سخت ہے، میں تو خالی سن سکتا ہوں۔ آنکھوں سے سوال کرو یہ کڑوا کے میٹھا، وہ کہے گی زبان سے پوچھو کڑوا کے میٹھا، میں تو خالی دیکھ سکتی ہوں۔ آنکھ نے دیکھا، کان نے سنا، ہاتھوں نے چھوا، ہاتھوں نے چھوا، زبان نے چکھا، پھر یہ جو دیکھ رہا، یہ دیکھنا، پھر یہ سننا، اور پھر یہ سونگھنا، پھر یہ چکھنا، پھر یہ چھونا، یہ بھی بذات خود کچھ نہیں بتاتے، یہ پیچھے دماغ کو پیغام دیتے ہیں۔ دماغ، جیسے میں نے اب اس کو ہاتھ لگایا، یہ لوہے کے اسٹینڈ کو، تو میری انگلیوں کو پتا چلا یہ سخت چیز ہے، لیکن یہ انگلی کو نہیں پتا چل رہا، اس انگلی نے پیچھے دماغ کو پیغام بھیجا کہ اس قسم کی کوئی چیز ہے، دماغ نے اس کا فیصلہ دیا سخت ہے۔ میں نے تار کو ہاتھ لگایا، میری انگلیوں نے دماغ کو پیغام پہنچایا، دماغ نے آگے جواب دیا یہ نرم ہے، گرم ہے، ٹھنڈی ہے۔ آنکھ نے پیچھے پیغام پہنچایا، دماغ نے جواب دیا کہ مسجد کا رنگ سبز ہے، کرتے کا کپڑا سفید ہے، پگڑی سفید ہے۔ زبان پہ چیز رکھی، میٹھی یا کڑوی، گرم یا ٹھنڈی، تو زبان نے پیچھے پیغام دیا، پیچھے سے جواب آیا میٹھی سے کڑوی سے، اسے تو مٹھا ہی کو نہیں پایا، یہ زبان صرف پیچھے پیغام دیتی، تو پیچھے سے جواب آتا ہے. تو اب اگر کسی آدمی کی عقل خراب ہو جائے، دم پکڑ ہو جائے، وہ دیکھتا ہے پر رنگ کا فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ سنتا ہے پر سمجھتا نہیں، وہ چکھتا ہے پر تمیز نہیں کر سکتا، وہ چھوتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں چلتا. کیوں؟ دماغ پاگل ہو گیا، عقل نے جواب دینا چھوڑ دیا. تو کیا ہوا؟ دیکھنے کے باوجود پیچھے رابطہ ختم ہے. تو پانچوں جو انسان کے حواس ہیں، جن کو حواس خمسہ کہتے ہیں، ان کی موجودگی کے باوجود دماغ کی طرف سے پیغام نہیں آ رہا. پھر ایک اور بات، دماغ سارا ٹھیک ہو لیکن اس کا ایک عضو خراب ہو جائے، جو ترتیب دینا جس کا کام ہے، اس کو کہتے ہیں حس مشترک، جو سارے علم کو ترتیب دیتی ہے. اگر وہ ترتیب دینے والا چلے گا آگے کا پیچھے، پیچھے کا آگے، دائیں کا بائیں، مثلاً یہ مائک مجھ سے 6 انچ کے فاصلے پر ہے، ڈاکٹر صاحب مجھ سے 3 فٹ کے فاصلے پر ہیں، یہ ستون مجھ سے کوئی 10 فٹ کے فاصلے پر ہے، یہ جو ترتیب دے رہا ہے میرا دماغ، اس کے لیے اللہ نے ایک الگ خانہ بنایا ہے، اس کو حس سے مشترک کہتے ہیں. اگر وہ کام کرنا چھوڑ دے تو عین ممکن ہے کہ یہ مائک مجھے برامدے میں نظر آئے اور برامدہ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آئے، ساری ترتیب پلٹ پلٹ ہو جائے. تو ظاہری طور پر جب انسان کا دماغ چل جاتا ہے، اس کا علم ختم ہو جاتا ہے یا اس کا عضو خراب ہو جائے، تو اس لائن کا علم ختم ہو جاتا ہے. آنکھیں ہیں نہیں تو دیکھنے کا علم ختم ہو گیا، کان کوئی نہیں سننے کا علم ختم ہو گیا. قاضی صاحب مرحوم، قاضی محسوس صاحب، ان کی یہ ایک رگ ہے جو دماغ سے زبان کو ذائقہ سپلائی کرتی، بالکل باریک ہوتی ہے، باریک. وہ خراب ہو گئی، جب وہ خراب ہوتی اس میں شدید درد اٹھتا ہے، پھر اسے کاٹنا پڑتا ہے. جب وہ کٹ جائے تو اس کے بعد کچھ پتہ نہیں چلتا کہ منہ میں روٹی ہے یا پتھر ہے، حلوہ ہے یا باتھو ہے، پھر کچھ پتہ نہیں چلتا. تو انسان کے علم کے حاصل ہونے کے جو راستے ہیں، جو ذرائع ہیں، یہ ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں. دیکھنے کا کام آنکھ سے لیا جاتا ہے، سننے کا کام کانوں سے لیا جاتا ہے، بولنے کا کام زبان سے لیا جاتا ہے، چکھنے کا کام زبان سے لیا جاتا ہے، چھونے کا کام ہاتھوں سے، جسم سے لیا جاتا ہے، سونگنے کا کام ناک سے لیا جاتا ہے. ان کے کام تقسیم ہیں، ایک دوسرے پر ان کا انحصار ہے. تو یہ آپ شریعت کی حکمت دیکھیں کہ پہلی نظر پانی پر پڑتی ہے، وضو کرنے کے لیے، وضو کرنا ہے، پانی نظر میں دیکھا تو صاف نظر آیا، نظر میں دیکھا تو دیکھنے میں صاف نظر آیا، پھر ہاتھوں نے اسے اٹھایا تو ٹھنڈا اور گرم نظر آیا، اس کا رنگ بھی صاف ہے، پھر اس کو منہ میں کلی کے لیے ڈالا تو پھر اس کے ذائقے کا پتہ چلا، کڑوا ہے، میٹھا ہے، نمکین ہے. جب تینوں ٹیسٹ پاس ہو گئے تو تب منہ پہ ڈالنے کا حکم آیا. پہلی نظر اس کو خراب دیکھے تو چھوڑ دو، ہاتھوں میں آیا تو اس میں کوئی گندگی محسوس ہوئی تو چھوڑ دو، زبان پہ رکھا تو اس میں کوئی ایسی گندگی محسوس ہوئی تو چھوڑ دو، تاکہ آپ کا چہرہ وہ گندے پانی سے بچ جائے. یہ اللہ نے اس طرح ترتیب سے ہمیں وضو کا طریقہ سمجھایا. تو یہ ایک دوسرے پر انحصار ہے. جب یہ ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں تو اس پر ایک علم انسان کے دماغ میں جمع ہوتا ہے، پھر اس کو ترتیب دینے کے لیے ایک حصہ مشترک ہے جو اس کو ترتیب دیتی ہے، تب جا کر انسان کے خانے میں وہ علم فٹ ہوتا ہے. لیکن دیکھنے کی ایک حد ہے, سننے کی ایک حد ہے, سوچ کی ایک حد ہے, چکھنے سونگنے کی ایک حد ہے, ایسے میرے بھائیوں عقل کی بھی ایک حد ہے. عقل اس سے آگے سوچ نہیں سکتی. میں نے جو یہ کہا تھا کہ جس سے اللہ راضی ہو گیا وہ کامیاب, یہ عقل میں آنے والی بات نہیں. جس سے اللہ ناراض ہو گیا وہ ناکام, یہ عقل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. چونکہ عقل فیصلہ کرتی ہے دیکھنے سے اور سننے سے. نظروں نے دیکھا, ایک آدمی کا پوچھنے والا کوئی نہیں تھا, اس کے پاس پیسے آ گئے, پھر وہ تلمبے کی سیاست میں گھس گیا. پیسے آ گئے تو تلمبے کی سیاست میں گھس گیا, پھر اس کو سارے سلام کرنے لگے. کوئی اس کو خان صاحب کہنے لگا, کوئی اس کو چودھری صاحب کہنے لگا, کوئی میاں صاحب کہنے لگا, کوئی اس کو کچھ کہنے لگا. تو کانوں نے سنا کہ پہلے تو اس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا, اب اس کو کوئی خان صاحب کہہ رہا ہے, کوئی میاں صاحب کہہ رہا ہے, کوئی چودھری صاحب کہہ رہا ہے, کوئی شیخ صاحب کہہ رہا ہے. آنکھوں نے دیکھا کہ اس کا تو برا حال تھا, آج ہر کوئی اسے سلام کر رہا ہے, اس کو کھانے پہ بلا رہا ہے, اس کی اسٹار پارٹیاں ہو رہی ہیں. تو آنکھ نے ایک نقشہ پہلے دیکھا, ایک یہ دیکھا, کانوں نے ایک بات پہلے سنی, ایک آج سنی. ان سب کو جوڑ کر جو پیغام عقل میں پہنچا وہ یہ پہنچا کہ پیسہ آتا ہے تو عزت مل جاتی, پیسہ نہیں تھا تو ذلیل تھا, پیسہ آ گیا عزت آ گئی. تو عقل نے ایک غلط فیصلے پر مہر لگا دی. اب پچھلے 50 سال سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں, ہمیں ہمارے ماں باپ نے بھی یہی سبق دیا کہ کچھ کماؤ گے تو کچھ بنو گے, کچھ کماؤ گے تو کچھ بنو گے, کچھ کرو گے تو کچھ بنو گے, نہیں تو کیا کرو گے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو بڑی عزت ہو سی, نہیں تو ساری برا حال ہوا رکھتے ہیں ساری زندگی. ابھی ایک صاف تختی پر ایک غلط چیز لکھی جا رہی, صاف تختی پر ایک غلط چیز لکھی جا رہی. صحیح چیز کیا لکھنے کی تھی کہ بیٹا تقوی اختیار کرو گے تو عزت پاؤ گے, اللہ کو راضی کرو گے تو عزت پاؤ گے, اللہ کو ناراض کرو گے تو خوار ہو جاؤ گے, رزق تیرا اللہ کے حوالے ہے. سب سے زیادہ ہمیں پریشان ماں باپ کرتے ہیں روزی کے بارے میں, اس تیرا بنے گا کیا, تیرا بنے گا کیا. یہ جو نیو خان ہے, نیو خان پچھلے 50 سال سے چل رہی, اس کا جو مالک تھا میر عبداللہ خان بہت سخی آدمی تھا. اس سے ہم ملے خصوصی گشت میں, تو اس نے کہا کہ میرا باپ تھا پولیس میں, ڈی ایس پی. جب میں نے شعور میں دیکھا تو ڈی ایس پی تھا اور انتہائی دیانتدار آدمی تھا, ایک پیسہ رشوت نہیں لیتا, تفتیش پہ بھی جاتا تو اپنی روٹی صاف لے کے جاتا, اور 11 کنال کل ہمارا رقبہ. تو میں 13ویں جماعت میں چھوڑ کے پڑھائی گھر واپس آ گیا روپڑی, میرا باپ ریٹائر ہو گیا. تو وہ بیٹھ کے روتا تھا کہ تیرا بنے گا کیا میرے باپ, ابھی تو میری کچھ پینشن ہے, کچھ گندم سال کی یہاں سے آ جاتی ہے, آگے کیا ہوگا جب میں مر جاؤں گا, تو یہ کھائے گا کہاں سے. کہ اس پہ میرا باپ بیٹھ بیٹھ کے رویا کرتا تھا, یہ کھائے گا کہاں سے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا دکھایا کہ لاکھوں انسان اس کے گھر سے کھانے والے بنے. جس چیز کا اللہ ذمہ لے چکا ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اس کا رزق آسمان پہ طے ہے, اس کے بارے میں ماں باپ بھی پریشان, وہ بھی پریشان. وہ پہلے دن سے اولاد کو ایسا پریشان کرتے ہیں, ذرا بڑھنا چاہیے, ذرا بڑھنا چاہیے, تو کھاسے کتوں, تو کھاسے کتوں. وہ سوچتا ہے کہ شاید کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں رب جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس نے مجھے رزق دینا ہے, میں نے خود ہی کرنا ہے جو کرنا ہے. تو لہٰذا رشوت اور جھوٹ اور چور بازاری اور خیانت اور بددیانتی اور قتل, یہ سارا نظام چل گیا صرف اس ایک غلط یقین کی وجہ سے. نام ہو جاتا کھسائیں کتنے. تو عقل یہ فیصلہ سمجھتی نہیں کہ جس سے اللہ راضی وہ کامیاب, جس سے اللہ ناراض وہ ناکام. عقل کو یہ فیصلہ سمجھ ہی نہیں آتا. یہاں آ کر انسان کا علم ختم ہو جاتا, انسانی علم کی یہاں انتہا ہے. میں ایک دفعہ اپنے ایک دوست سے ملا, گورنمنٹ کالج لاہور میں گیا پرانے دوستوں سے ملنے, تو وہ بھی آیا ہوا تھا. वो पढ़ता था उस वक्त एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में, तीसरे साल में मैं रायण में था, कोई दूसरे या तीसरे साल में वो उस वहां था तीसरे साल में। तो हम न्यू हॉस्टल में फंसे हो, तो मुझसे कहने लगा क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं रायण पढ़ रहा हूं। तुम कहा खाओगे कहां से, खाओगे कहां से? मैंने कहा अल्लाह चलाएगा। तो अल्लाह कहां से चलाएगा, ऊपर से फेंक देगा। मैंने कहा ये उसकी जिम्मेदारी है, ऊपर से फेंके या किसी के जरिए से खिलाना था। मैंने कहा तू कहां से खाएगा, तू कहां से खाएगा? तो उसने बड़ा ऐसे तन कर कहा मैं तो डॉक्टर बन रहा हूं। मुझे उसका वो ऐसे टैग लगा के बैठा हुआ, ऐसे सीधा हो गया। और जहीर उसका नाम था, जहीर, ऐसे सीधा हो गया। मैंने कहा मैं तो डॉक्टर बन रहा हूं, ये तो मैं डॉक्टर बनूंगा तो मुझे रोटी मिलेगी, तो मौलवी बनेगा तुझे कहां से मिलेगी? तो हमारा इल्म गलत हो गया। मैंने पहली बात वो कही है जो आज के इल्म के खिलाफ है। सारी दुनिया की इज्जत का मैयार था जिसके पास पैसा, जो सियासत में, जिसके लोग आगे पीछे, ये बड़ी कामयाब जिंदगी है, जिसे पूछने वाला कोई नहीं, जिसको रात को पता नहीं रोटी पकेगी कि चूल्हा ठंडा रहेगा, बच्चा बीमार है, दवाई के पैसे हैं या मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, अरे ये भी कोई जिंदगी है। तो मैंने इस सारे माहौल के खिलाफ बात की। मैंने कहा जिससे अल्लाह राजी हो गया वो कामयाब, जिससे अल्लाह नाराज हो गया वो नाकाम। मेरे पास दलील कोई नहीं, जो ना अल्लाह सामने है, ना जन्नत सामने है, ना दोजख सामने है, और इधर पैसा सामने, उससे आने वाली इज्जत सामने, उससे लोगों का झुकना सलाम करना सामने, और पैसा चला जाए तो उसकी वजह से जिल्लत सामने, नजरों का फिर जाना, सगे बहन भाई नजरें फिर जाते हैं, खून के रिश्ते भूल जाते हैं। तो जो बाजार की बात है वो अपने दावे के साथ मुदल्लल भी है, दलील भी मौजूद है। जो मैंने कहा है उसकी दलील कोई नहीं बाजार में। कामयाब हो गया कौन जिससे अल्लाह राज ले गए, क्या दलील है जी? नाकाम हो गया कौन जिससे अल्लाह नाराज। यहां फिर आकर जहां इंसानी अकल घुटने टेक देती है तो यहां अल्लाह के इल्म की इब्तिदा होती है। जहां इंसान का इल्म खत्म होता है वहां से नबी का इल्म शुरू होता है। जहां इंसानी तजर्बात और मुशाहदात की इंतहा होती है वहां से आगे अंबिया का इल्म शुरू होता है। फिर हमारा नबी वहां बिन मुनब्बे फरमाते हैं, अल्लाह ने पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया को जो इल्म दिया उसकी मिसाल है एक जर्रे की, जो अकेले अपने महबूब को दिया उसकी मिसाल है एक सहरा की। एक जर्रे को सहरा से जो निस्बत है, पूरी दुनिया के इंसानों के बमाए अंबिया पूरी दुनिया के इंसानों के इल्म को वही निस्बत है हमारे नबी के इल्म के साथ। इतना बड़ा इल्म का खजाना लेकर अल्लाह ताला ने आपको देकर अल्लाह ने आपको फिर नबी का इल्म ये बताता है वरिदवानुन मिनल्लाह अकबर, यहाँ के अकल खामोश। तो जब हम अकल से सवाल करते हैं, हम अकल से सवाल करते हैं, चलो हमारे पास दलील तो कोई नहीं, हम अकल से सवाल करते हैं इसकी क्या वजह है कि अक्सर लोग कामयाबियों के जीने पर जब पहुंचते हैं तो जिंदगी खत्म किए बैठे होते हैं। तो उन्होंने तो कामयाबी, एक लेफ्टिनेंट जनरल से मेरी मुलाकात, सर्विंग जनरल, हम उसके दफ्तर में मिले जाकर, तो मैंने उनसे अर्ज किया कि आपने 27 वर्ष मेहनत की इस एजाज तक पहुंचने के लिए, लेकिन 27 साल की मेहनत का सिला सिर्फ 3 साल है कि आपको 3 साल के लिए लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया है, उसके बाद आप रिटायर हो जाएंगे, फिर आप में और हम में कोई फर्क नहीं होगा। पिंडी जाकर देखो भरा पड़ा है रिटायर जनरलों से, रोज मर रहे हैं, किसी को खबर ही कोई। ये कैसी कामयाबी है जो आते ही चली गई, ये कैसी इज्जत है جو آتے ہی چلی گئی. پھر ہم عقل سے دوسرا سوال کرتے ہیں کہ جس چیز کو چھوڑ کے چلے جانا ہو کیا اس پر سب کچھ لگا دینا یہ عقل کا تقاضا ہے؟ خود عقل سے ہم سوال کرتے ہیں جس چیز کو چھوڑ کے چلے جانا کیا اس پہ سب کچھ لگا دینا کیا یہ عقل مندی ہے؟ پھر تیسرا سوال عقل سے ہم کرتے ہیں جب یہ موت ہے کیا بلا لوگ کیوں مر جاتے ہیں؟ تو عقل سر جھکا دیتے ہیں. سائنسدانوں نے موت کیا چیز ہے اس کے 200 جواب دیے ہیں. 200 ہمارے پاس ایک خوبصورت جواب ہے کہ اللہ روح نکال لیتا ہے موت آ جاتی, اللہ روح ڈال دیتا ہے زندگی شروع ہو جاتی. آج تک اس چیز پر اربوں ڈالر لگ چکے ہیں کہ زندگی کیسے شروع ہوتی اور موت کیسے آتی, زندگی کس چیز کا نام ہے اور موت کس چیز کا نام ہے, اس کا جواب کوئی نہیں. موت کیا ہے 200 جواب, 200 جواب میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو عقل پہ جا کر فٹ پڑے. ایک فرانسیسی مسلمان مجھے ملا, رامن میں 4 مہینے لگا کے واپس جا رہا تھا. میں نے کہا تم کیسے مسلمان ہوئے؟ اس نے کہا میں فلکیات کا طالب علم ہوں, فلکیات آسمان کے ستارے سورج چاند کی گردش. کبھی یہ سوچا کرتا تھا یہ سارا نظام کس نے بنایا, کیونکہ ہمارے جو علم فلکیات ہے اس میں اس کا جواب کوئی نہیں. اور جو جواب ہیں جواب ہیں یوں ہوا یوں ہوا, ان میں سے کوئی ایک جواب ایسا نہیں ہے جو عقل میں جا کر فٹ ہو کر کے ہاں یہ ٹھیک ہے. تو مجھے یہ سوال ہر وقت پریشان کرتا تھا, اتنا مضبوط اتنا طاقتور اتنا منظم نظام کس نے بنایا ہے؟ یہ سورج ہم سے ہماری زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے اور ہماری زمین ہے 24,000 کلومیٹر. تو 24,000 ضرب 12 لاکھ یہ کتنے کھرب گنا چلا جائے گا آگے. اتنا بڑا کرا ہے اور اس کے بھاگنے کی رفتار ہے 6 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ. اس تیز رفتاری کے ساتھ اتنے بڑے جسم کے ساتھ کروڑوں سال میں اس میں ذرا بے قاعدگی نہیں آئی. کیسے ہے یہ کیوں ہے تو مجھے کچھ اس کا پتہ نہیں. امریکہ میں پڑھتا تھا تو ایک دن ہماری یونیورسٹی میں اسلام پہ لیکچر تھا, میں لیکچر سننے چلا گیا تو انہوں نے ان آیات پر لیکچر دیا کہ یہ ان زمین آسمان کا بنانے والا نظام کا چلانے والا ایک اللہ ہے. تو اسی وقت میرے ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ بے شک کوئی طاقت ہے جو اس نظام کو گھما چلا رہی ہے. میں مسلمان ہو گیا, پھر سیکھنے کے لیے 4 مہینے کے لیے یہاں آیا. جس دن وہ واپس جا رہا تھا اس دن میری اس سے ملاقات. تو لوگ کیوں مر جاتے ہیں, مر کے کہاں چلے جاتے ہیں, موت کے بعد کچھ ہے, ہم کہاں سے آئے ہیں, ہمیں کس نے پیدا کیا, ہمیں کیوں پیدا کیا ہے, اس کا کوئی جواب نہیں. آج کا علم کائنات کی ہر چیز کو سمجھنے کے پیچھے لگا ہے, صرف اپنی ذات کو نہیں سمجھا کہ میں کون ہوں اور کیوں ہوں. کیوں کا جواب تو ہے ہی نہیں, میں کیسے بنا اس کا جواب تو انہوں نے تلاش کر لیا, یوں ہوں یوں تکلیف, لیکن میں کیوں بنا ہوں کوئی جواب نہیں. ہم کہاں جا رہے ہیں کوئی جواب نہیں. اس جہاں مقام پر آ کر جہاں انسان کا علم سر جھکا دیتا ہے اور اس کی عقل خاموش ہو جاتی اور پھر مجھے کچھ نہیں مجھے کچھ پتا. میں آ رہا تھا ڈھاکہ سے کراچی, ایک گورا میرے ساتھ سیٹ پہ بیٹھا تھا تو میں نے اس کو دعوت دی. تو یہ سوال میں نے اٹھایا, میں نے کہا مجھے ایک سوال کا جواب دو, کیا ساری کائنات زمین آسمان سورج چاند کی گردش اور اتنے کروڑوں انسانوں کا وجود کیا صرف اتنی بات کے لیے کہ چند سال ناچا جائے گایا جائے شراب پی جائے دوستیاں لگائی جائیں اور پھر اسی طرح مر جایا جائے, کیا زندگی کا یہ مقصد ہو سکتا ہے؟ تو ایسے گم سم ہو کے نا میرا منہ دیکھنے لگا. تمہاری ساری زندگی کا محور کیا ہے؟ ناچنا, موسیقی اور شراب اور جوا, ان 4 چیزوں پر تمہاری ساری زندگی لگ رہی. تو کیا زندگی اتنی بڑی کائنات صرف اسی لیے بنی ہے؟ تو کہنے لگا نہیں نہیں. میں نے کہا کس لیے بنی ہے؟ تو مجھے کچھ پتا.
نہیں بتا.
تو جہاں ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں وہاں اللہ کا علم آتا ہے, واقع اعلان کرتا ہے تمہیں اللہ نے بنایا, تمہیں اللہ نے بنایا, مرد کا روپ دیا, عورت کا روپ دیا, فجعلناکم شعوبا وقبائل, اس نے تمہارے قبیلے بنائے, خاندان بنائے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم نے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو. ہمارا علم چھٹی گیا, اللہ کا علم, اللہ کا بے حقا علم, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, جو آگے بھی دیکھتا ہے, پیچھے بھی دیکھتا ہے, ماضی کو بھی دیکھتا ہے, حال کو بھی دیکھتا ہے, مستقبل کو بھی دیکھتا ہے. سواء منکم من اسر القول, جو آہستہ بول کو بھی سنتا ہے, ومن جہر بہ, جو زور سے بولنے والے کو بھی سنتا ہے, ومن ہوا مستقسم باللیل, جو رات کے اندھیرے میں چلنے والوں کو بھی دیکھتا ہے, وسارب بالنہار, جو دن کے اجالے میں چلنے والوں کو بھی دیکھتا ہے, اور یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا, جو تحت السرا میں بھی دیکھتا ہے اور اس کے اوپر بھی دیکھتا ہے, زمین کے نیچے بھی دیکھتا ہے, زمین کے اوپر بھی دیکھتا ہے, آسمان کے نیچے بھی دیکھتا ہے, آسمان کے اوپر بھی دیکھتا ہے, اور اس کی نظر ایسی کامل, میں نے ادھر دیکھا تو یہ نہیں نظر آ رہا, ادھر دیکھا تو یہ نہیں نظر آ رہا, آگے دیکھ رہا ہوں تو پیچھے نہیں نظر آ رہا. اللہ کی آنکھ وہ آنکھ ہے جو اوپر دیکھے تو نیچے سے غافل نہیں, نیچے دیکھے تو اوپر سے غافل نہیں, آگے دیکھے تو پیچھے سے غافل نہیں, دائیں دیکھے تو بائیں سے غافل نہیں, بائیں دیکھے تو دائیں سے غافل نہیں, مشرق دیکھے تو مغرب سے غافل نہیں, مغرب دیکھے تو جنوب سے غافل نہیں, جنوب دیکھے تو شمال سے غافل نہیں, سمندر دیکھے تو پہاڑوں سے غافل نہیں, پہاڑوں کو دیکھے تو جنگل سے غافل نہیں, جنگلوں کو دیکھے تو دریاؤں سے غافل نہیں, دریاؤں کو دیکھے تو سمندروں کی تہ میں چلنے والے کیڑوں سے اور مچھلیوں سے غافل نہیں, اور وہ ہواؤں کی سنسناہٹ کو سنے تو چیونٹی کی پکار کے سننے سے غافل نہیں, اور وہ سانپ کی پھنکار کو سنے تو دل میں چوہا چھپا ہوا جو اللہ کو پکار رہا ہے اس کی پکار سننے سے غافل نہیں, جو فرشتوں کی تسبیح کو سنے تو اپنی بندی کی فریاد کو سننے سے غافل نہیں, جو اپنے نیک بندوں کی فریاد کو سنے تو اپنے نافرمانوں کے فریاد سننے سے غافل نہیں, جو اگلوں کو بھی دیکھے, پچھلوں کو بھی دیکھے, ماضی کو بھی دیکھے, حال کو بھی دیکھے, مستقبل کو بھی دیکھے, اندھیرا بھی دیکھے, اجالا بھی دیکھے, دن میں بھی دیکھے, رات میں بھی دیکھے, بے خطا دیکھے, بے خطا دیکھے, بغیر بھولے دیکھے, بغیر چوکے دیکھے, سب کی سنے اس کو سننے میں غلطی نہ لگے, سب کو دیکھے اس کو دیکھنے میں غلطی نہ لگے, سب بولے اس کو سمجھنے میں غلطی نہ لگے, اپنی اپنی زبانوں میں بولے اس کو ترجمان کی ضرورت نہ پڑے, بیک وقت بولیں اور اس کو یہ تکلیف نہ ہو کہ کٹھے بولنا شروع کر دے مجھے سمجھ نہیں آ رہا, ساری کائنات بولے, جن انس بولے, بحر بر بولے, کترا کترا زبان بن جائے وہ بولے, ذرہ ذرہ زبان بن جائے وہ بولے, پتھر کا ایک ایک ریزہ زبان بن جائے اور وہ بولے, نہیں ہواؤں کا ایک ایک جھونکا وہ زبان بن جائے اور وہ بولے, اور دنیا کے درختوں کا ایک ایک پتا زبان بنے اور سب بولے, اور ان کی رگوں میں چلنے والا پانی بھی زبان بن جائے اور وہ بھی بولے, اور ہمارا رواں رواں زبان بن جائے اور وہ بھی بولے, اور جانوروں کی کھال پر اگنے والے بال وہ بھی زبان بن جائے وہ بھی بولے, فرشتے بھی بولیں, انسان بھی بولیں, جنات بھی بولیں, حیوانات بھی بولیں, نباتات بھی بولے, جمادات بھی بولے, اور سزائی بھی بولے, خلائی بھی بولے, نوری بھی بولے, ناری بھی بولے, خاکی بھی بولے, آدھی بھی بولے, پچھلے بھی بولے, اگلے بھی بولے, موجودہ بھی بولے, اللہ سب کی سنے گا, کہیں بھی خطا نہیں کھائے گا. ذالکم اللہ ربکم الحق, یہ ہے تمہارا سچا رب. کن کے دروازوں پہ جا رہے, کن کو سنانا چاہتے ہو, اپنے جیسے انسان, کن کو اپنی ضرورتیں بتا رہے ہو, اپنے جیسے انسان, کن کو معبود بنا لیا, اپنے جیسے انسان. لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا. قرآن نے کھول کے سنایا, اے میرے بندو, تمہارے رب کے سوا, تمہارے رب کے سوا, تمہارے اللہ کے سوا کائنات میں کوئی نہیں جو تمہیں نقصان پہنچا سکے, کوئی نہیں جو تمہیں نفع دے سکے, کوئی نہیں جو تمہاری زندگی کا مالک ہو, کوئی نہیں جو تمہاری موت کا مالک ہو, کوئی نہیں جو تمہیں مردہ کو زندہ کر کے دکھا دے. صرف اللہ وہ طاقت ہے کہ جس کو چاہے النافع نفع پہنچانے والا, اور بار نقصان پہنچانے والا, المانع روک لینے والا, المعطی عطا کرنے والا. اللہم لا مانع لما اعطیت, ہمارے نبی کا فرمان, مولا جسے تو دے دے اسے کوئی نہیں روک سکتا, ولا معطی لما منعت, جسے تو بند کر دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا, ولا راد لما قضیت, تیرے فیصلوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا, تیرے فیصلوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا, ولا معز لمن اذللت, جس سے وہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا, ولا مذل لمن اعززت, جس سے وہ عزت دے دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا, جسے زندگی دے دے کوئی موت نہیں دے سکتا, جسے موت دے دے اسے کوئی زندگی نہیں دے سکتا. بچانے پر آئے تو چھری خلیل اللہ کے ہاتھ میں ہو یا فرعون کے ہاتھ میں ہو, وہ بچا کے دیکھا ہے. خلیل اللہ کی چھری بھی بیکار ہو گئی, فرعون کی زد میں تو موسیٰ آئے ہی نہیں, فرعون کی چھری کے نیچے موسیٰ علیہ السلام آئے ہی نہیں, دائیں بائیں 70,000 ذبح ہو گئے, لیکن خلیل اللہ کی چھری کے نیچے اسماعیل آ گئے, ذبیح اللہ نیچے آ گئے, چھری کے نیچے آ گئے, پر پھر بھی اللہ نے نہیں کٹنے دیا. کٹنا تو دور کی بات ہے, گردن پہ نشان بھی نہیں پڑا, چھری کے چلنے کا نشان ہی پڑ جاتا. میرے بھائیو میری بہنوں, اللہ اپنے علم میں بے خطا کے ساتھ کہہ رہا ہے, اپنے علم میں بے بدل کے ساتھ کہہ رہا ہے, اپنے علم میں کامل کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہوا وہ کامیاب, اور جس سے اللہ ناراض ہو گیا وہ ناکام. تو میرے پاس دلیل کیا ہے؟ اللہ کا علم. بازار کی زندگی میرے پاس دلیل کوئی نہیں, اللہ کا علم میرے پاس دلیل ہے, اور اللہ کا علم پھر دوسری دلیل ہے, ایک دعویٰ ہے اللہ کا. ہم تو اللہ کے دعوے کو بے دلیل مان گئے, لیکن اللہ نے دلیل دی, اللہ نے دلیل دی کہ دیکھو, الم تر کیف فعل ربک بعاد, ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد, وثمود الذين جابوا الصخر بالواد, وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد, فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد. یہ ان اللہ تعالیٰ نے تین قوموں کا سنایا, عاد, ثمود, فرعون, کہ ان کو تیرے رب نے عذاب کے کوڑے سے تباہ و برباد کر دیا. اے کیوں برباد ہو گئے؟ نہ پیسے کی کمی, نہ دولت کی کمی, نہ حکومت کی کمی, نہ طاقت کی کمی, یہ کیوں ہوئے؟ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ, انہوں نے نافرمانی کے انتہا کر دی, اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا. اب اپنے دعوے کو اللہ اپنے علم سے مدلل کر رہا ہے, جن سے اللہ ناراض وہ ناکام, جن سے اللہ راضی وہ کامیاب. اس دعوے کو اللہ مدلل کر رہا ہے. قوم سبا بڑے ذمہ دار تھے, آج کے سارے ذمہ دار بخیل ہیں الا ماشاءاللہ, سارے تاجر بخیل ہیں الا ماشاءاللہ, اور قوم سبا کے ذمہ دار ایسے تھے کہ جب یمن کے ملک میں قافلے داخل ہوتے تو ان کو اجازت تھی جہاں سے مرضی پھل توڑ کے کھائیں, جہاں سے مرضی فصل کاٹ کے جھاڑ کے اپنی روٹی پکائیں, چاول پکائیں, ان کو اجازت, کوئی روک ٹوک نہیں. جنتان عن یمین و شمال, ان کے باغات پھیلے ہوئے تھے کئی کئی سو میل میں. جب ہوائیں چلتی تھیں ملک یمن سے اور اس سمندر کا رخ کرتی تھی تو کئی کئی میل سمندر معطر ہو جاتا تھا جب یمن کی ہواؤں کا رخ سمندر کی طرف ہوتا. ایسا تو اللہ نے کہا فأعرضوا, وہ نافرمان ہو گیا. پھر ہم نے کیا کیا؟ فأرسلنا علیہم سیل العرم, ہم نے ان پہ طوفان بھیج دیا. پھر کیا ہوا؟ فبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي اكل خمط واثر وشيء من سدر قليل, ہم نے ان کے سارے باغات مٹا دیے اور ان کو کیکر کے درخت دے دیے اور بیریوں کے درخت دے دیے. تب اللہ جس سے ناراض ہوا وہ ہلاک ہو گیا, وہ ناکام ہو گیا, اللہ جس سے راضی ہوا وہ کامیاب ہو گیا. نوح علیہ السلام کی قوم کہہ رہی, نوح علیہ السلام سے, ما نراک اتبعك الا الذين هم اراذلنا ضاريا رائيا, کیا باتیں بناتے ہو, سارے غریب لوگ تیرے ساتھ ہیں, ہم بڑے لوگ ہیں, ہم سے ان کمیوں کے ساتھ بیٹھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں, تو کہاں کی ہمیں باتیں سناتا ہے؟ فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين, لیا وہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتا ہے. تو کیا دعویٰ تھا نور اسلام کے زمانے کا جو آج کا ہے؟ یہ کمی لوگ ان کی کوئی زندگی نہیں, ہم بڑے لوگ, ہم بڑے لوگ, ہماری بڑی زندگی. یہی بول آج سے 10,000 سال پہلے نوح علیہ السلام کی قوم بھی کہہ رہی ہے, اور اللہ نے ان کے بولوں کے اندر ان کو ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر, زمین آسمان پھٹ گیا پانی اترا, ففجرنا الارض عیونا, زمین پھٹی پانی نکلا, اوپر اور نیچے کا پانی ملا کر اللہ نے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا. اب اللہ اپنے دعوے کی دلیل پیش کر رہا ہے, اللہ جس سے راضی وہ کامیاب, اللہ جس سے ناراض وہ ناکام. پھر ایک اور طرف سے, ایک اور طرف سے ضروری نہیں ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو اس کو دنیا کا تخت بھی دے دے, اور جس سے ناراض ہو اس کو اس طرح تباہ و برباد بھی کر دے, یہ بھی ضروری نہیں ہے. دو باپ بیٹے کی کہانی سناتا ہوں, ایک ہے یحییٰ علیہ السلام, ایک ہے زکریہ. یہ دو باپ بیٹا ایسے ہیں جو دنیا کی تاریخ میں منفرد ہیں کہ باپ سے بھی اللہ نے براہ راست بات کی اور بیٹے سے بھی اللہ تعالیٰ نے براہ راست بات کی, اور دھرتی میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کے باپ بیٹے سے اللہ نے خود بات کی. یا زکریہ انا نبشرک بغلام, یہ اللہ تعالیٰ زکریہ علیہ السلام سے بات کر رہے ہیں. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, یہ اللہ تعالیٰ یحییٰ علیہ السلام سے بات کر رہے ہیں. اے یحییٰ کتاب کو پکڑ, اے زکریہ تجھے بچے کی بشارت ہو. ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن لدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. یہ زکریا علیہ السلام کا تذکرہ قرآن. باپ بیٹا دونوں کا ذکر ہے, لیکن ان باپ بیٹے کے ساتھ کیا ہوا؟ یحییٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے دربار میں لٹا کر اس طرح ذبح کیا گیا جیسے بکرے کو ذبح کیا گیا, بھرپور جوانی میں 30-32 سال کی عمر, چھری چلا دی گئی. اور جب ولید بن عبد الملک نے 85-90 ہجری میں دمشق کی جامع مسجد کی بنیاد کھودی تو اس میں سے صندوق نکلا, صندوق کو کھولا گیا تو اس میں یحییٰ علیہ السلام کا کٹا ہوا سر پڑا تھا, اس میں سے اس وقت بھی تازہ خون نکل رہا تھا. یحییٰ بن زکریا وہ لکھا تھا جسے ان کو پتا چلے وہ یحییٰ, حضرت یحییٰ. اب ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا, یہ کامیاب ہو گیا تھا, اللہ کی رضا میں جان چلی گئی. یہ تو بیٹے کے ساتھ, باپ کے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے سر کے اوپر آرا رکھا اور یوں چیر کے دو ٹکڑے کر کے پھینک دیا, زکریا علیہ السلام جیسے نبی کو دو ٹکڑے کر کے پھینک دیا. تو کیا اللہ اس سے ناراض ہوا؟ نہیں نہیں, دونوں طرف کی میں باتیں بتا رہا ہوں. کبھی اللہ نے مجرموں کو پکڑا, کبھی ان کو چھوڑ دیا, کبھی اپنوں کو اونچا کر دیا, تخت پہ بٹھا دیا, اور کبھی ان کو سولیوں پہ لٹکا دیا. یہ امتحان کی جگہ ہے. پھر اللہ نے ہمارے نبی کو دنیا و آخرت کی سرداری عطا فرمائی, جنت کی چابی عطا فرمائی. کوئی نبی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک ہمارا نبی نہ چلا جائے, کوئی امت جنت میں جا نہیں سکتی جب تک یہ امت نہ چلی جائے. اس کے باوجود کہ جنت کی چابی ہاتھ میں اور سارے عرب کے پہاڑ کو سونا چاندی بنانے کی پیشکش کی گئی, آپ نے ساری زندگی آپ نے دو وقت کھانا نہیں کھایا, میسر ہی نہیں ہوا. اور کبھی اگر آ بھی گیا تو آپ نے خود ہی نہیں کھایا, اول تو ہوتا ہی نہیں تھا کہ دونوں وقت آپ کے سامنے کھانا رکھا جائے. لیکن اگر کبھی آیا بھی ہے تو آپ نے صبح کھایا تو شام نہ کھایا, شام کھایا صبح نہ کھایا, پیوند لگے کپڑوں میں زندگی کو گزار دیا, کھجور کی شاخوں کے گھروں میں زندگی گزار دی, اور گدھے پہ سواری فرمائی. حالانکہ آپ کے لیے براق دروازے پہ باندھا جا سکتا تھا, گدھے پہ سواری فرمائی, خچر پہ سواری فرمائی. جن گدھوں پر آپ نے سواری فرمائی, ایک کا نام تھا غفیر, ایک کا نام تھا یعفور. جن خچروں پہ آپ نے سواری فرمائی, ایک کا نام تھا فضا, ایک کا نام تھا دلدل. ایک اونٹ پر آپ نے سواری فرمائی, اس کا نام تھا عسکر. اور جن اونٹنیوں پر آپ نے سواری فرمائی, ان کا نام, ایک کا نام تھا شہبا, اور ایک کا نام تھا جدا اور ایک کا نام تھا قصوا اور ایک کا نام تھا عزبا. یہ چار اونٹنی ہیں جو آپ کے استعمال میں رہی, ان پر آپ نے سواری فرمائی. جن گھوڑوں پر آپ نے سواری فرمائی, ایک کا نام تھا لزاز, ایک کا نام تھا لخیر, ایک کا نام تھا سکب, ایک کا نام تھا سبحا, ایک کا نام تھا مرتجز, ایک کا نام تھا ورد, ایک کا نام تھا یاسوب, ایک کا نام تھا یعبوب, ایک کا نام تھا مرتجل. یہ وہ گھوڑے ہیں. ایک کا نام تھا سجل. یہ وہ گھوڑے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے نبی نے سواری فرمائی. اور بھی ہیں, چند کا نام آپ کو بتا رہا ہوں. جن بکریوں کا دودھ آپ کے گھر میں دوہا جاتا تھا اور آپ کے گھر میں پہنچایا جاتا تھا, ان میں ایک بکری کا نام تھا اجوا, دوسری کا نام تھا سقیا, تیسری کا نام تھا زمزم, چوتھی کا نام تھا برکہ, پانچویں کا نام تھا ورقہ, چھٹی کا نام تھا اطلال, ساتویں کا نام تھا اطراف, آٹھویں کا نام تھا قمر, نویں کا نام تھا ریخا, اور دسواں ان میں بکرا تھا جس کا نام تھا یمن, جو ان کے ساتھ بیٹھا تھا. ان بکریوں کا دودھ نکال کے حضور کے گھر پہنچایا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے دسترخوان اتار سکتا تھا, جنت کی سواریاں اتار سکتا تھا. خچر پہ سوار ہوئے, گدھے پہ سوار ہوئے, گھوڑے پہ سوار ہوئے, اونٹ پہ سوار ہوئے. اونٹ کو چارہ خود سر پہ اٹھا کے ڈالنے جا رہے تھے. سر پہ چارہ رکھا ہوا ہے اور اونٹ کو ڈالنے جا رہے. تو اب اگر کوئی کسی اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ, اسماء بنت ابی بکر, وہ اپنے خاوند کی جو تھوڑی سی زمین تھی اس میں جا کر وہ سر پہ وزن اٹھا کے لاتی, لکڑیاں گھر میں جلانے کے لیے سر پہ اٹھا کے لا رہی, اور گٹھلیاں سر پہ اٹھا کے لا رہی, اور جو سر پہ اٹھا کے لا رہی. تو اگر آج کوئی عورت محنت مزدوری کرتے ہوئے گندم سر پہ اٹھا کے لا رہی ہے یا وہ بھوسا سر پہ اٹھا کے لا رہی ہے, تو یہ کوئی اس کے لیے عیب نہیں ہے. عیب یہ ہے کہ نافرمان ہو جائے. محنت کرنا کوئی عیب نہیں, چارہ اٹھانا کوئی عیب ہوتا تو ہمارا نبی نہ اٹھاتا, گدھے پہ سواری عیب ہوتا ہمارا نبی سوار نہ ہوتا, فقر کوئی عیب ہوتا تو ہمارا نبی پیوند لگے کپڑے نہ پہنتا. ہم بڑے ظالم ہیں جو اپنی اولاد کی تربیت غلط خطوط پہ کر رہے ہیں. آج کے ماں باپ ظالم ہیں جو اپنے بچوں کے دل میں پیسے کی عظمت بٹھا رہے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی عظمت سے ان کے دلوں کو خالی کر رہے ہیں. اس پر لڑیں گے, ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو جائیں گے. ایمانیات, اخلاقیات جو اصل سرمایہ ہے جس پر اللہ راضی ہوگا ہمارے سامنے. تو اللہ کے نبی نے زندگی کا معیار پست رکھا تاکہ اپنی امت کو تسلی دے سکیں کہ فقر کوئی عیب نہیں, فقیر ہونا کوئی ذلت نہیں. بلکہ ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے تھے, تاکہ چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا, تو کہا ابن عذرا آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ کیا خیر تو ہے؟ خیر تو ہے, مالی ارا کا متغیر اللون, میں دیکھ رہا ہوں آپ کا رنگ ماند پڑ چکا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا, ما دخل جوفی ما یدخل جوف ذات کبد منذ ثلاث اعقاب, تین دن گزر چکے ہیں میرے پیٹ میں ایک لقمہ داخل نہیں ہو. تو کہا ابن عذرا وہاں سے گئے اور ایک یہودی کے باغ میں جا کر تھوڑا سا کام کیا, مزدوری میں چند کھجوریں ملی, وہ آئے بھاگے ہوئے اور حضور کے سامنے رکھے کہ یا رسول اللہ کھائیے. صاحب نے کھجور اٹھائی, پھر فرمایا اب تحبونی یا کعب, اے کعب مجھ سے پیار کرتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ انی لرحب, میں آپ سے بہت ہی پیار کرتا. آپ نے فرمایا پھر اعد للفقر سجفافا, پھر تیار ہو جا امتحان کے لیے, تیار ہو جا فقر کے لیے. لل فقر اسرع الى من يحبني من السيل الى منتهى, جو مجھ سے پیار کرتے ہیں آزمائش ان کی طرف اس طرح آتی جیسے پانی اوپر سے نیچے آتا ہے, فقر اس طرح آتا ہے جیسے پانی اوپر سے نیچے آتا ہے. یہ ایک بات کو واضح کیا اللہ کے نبی نے, جن کی اتنی بلندیاں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر تجلی پڑی وہ سہ نہ سکے, اور اپنے نبی کو ساتوں آسمان سے پار اٹھا کر عرشوں کے بھی اوپر پہنچا دی, عرشوں کے اوپر لاکھوں نورانی پردے وہ بھی ہٹا کر اپنا آپ دکھا دیا. اتنی بلند پرواز جس کو اللہ نے دی ہوئی ہو, اور وہ مکہ مدینے میں پھر رہا ہو بھوک کے ساتھ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دفعہ چار دن گزر گئے کھانے کو کچھ نہیں ملا, چار دن, تو چوتھا دن بڑی مشقت کا, تین دن تو چوتھا دن بڑی مشقت کا، تین دن تو آپ برداشت کر لیتے تھے، چوتھا دن مشقت کا آیا، کہنے لگے اب تو اللہ سے ماننا ہی پڑے گا. تو مسجد گئے اور نفل پڑھنی شروع کر دی، اپنی امت کے غریبوں کو سبق دیا، سوال نہ کرنا، مسجد میں آ جانا، نفلوں کی نیت باندھ لینا، اللہ راہیں کھولے گا عزت کے ساتھ. تو کیا کر رہے ہیں، نفل پڑھتے جا رہے، کبھی ایک ستون کے پیچھے، پھر دوسرے ستون کے پیچھے، پھر تیسرے ستون کے پیچھے، جگہ بدل بدل کے نفل پڑھتے جا رہے پڑھتے جا رہے. اتنے میں حضرت عثمان آئے، حتاشا سے پوچھا اللہ کا رسول کہاں ہے، تو انہوں نے فرمایا مسجد گئے ہیں. مسجد کیوں گئے ہیں؟ چار دن ہو گئے گھر خالی تھا، ایس کو کہنا یاد کیا، پھر بھاگے ہوئے گئے اور اونٹ بھر کے سامان کا لائے. پھر خیال آیا کہ اس کو تو پکانے میں دیر لگے گی، تو جو گھر میں سالن پکا تھا وہ اٹھا کے لیا، ساتھ روٹیاں بھی لیا. جب آپ نماز پڑھ کے واپس آئے تو دیکھا سامان پڑا ہوا، صاحب نے پوچھا کیا ہوا، ہرشا نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خالی تو نہیں بھیجنا تھا، آپ مسجد میں گئے، پیچھے عثمان آئے یہ سب دے کر گئے، تو ہمارے نبی نے کہا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جائے. تین دفعہ فرمایا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جائے. تو جس شخص کے لیے جنت کے دسترخوان بچھ سکتے ہوں وہ اپنے لیے یہ فخر اختیار کرے، جنت کے جوڑے اتر سکتے ہوں وہ اپنے لیے پیوند لگے کپڑے پسند کرے، وہ سونے چاندی کی چھت کے نیچے بیٹھ سکتا ہو، وہ کھجور کی شاخوں کی چھت کے نیچے بیٹھا ہو جس میں بارش آئے تو پانی اندر. آپ مسجد میں تشریف لائے، مسجد میں تشریف لائے تو آپ کے ماتھے پہ کیچڑ لگا ہوا تھا، یہ کیچڑ کہاں سے لگ گیا، بارش ہوئی اور گھر کی چھت ٹپک پڑی، اور آپ نے سجدہ کیا تو گیلی زمین تھی کمرے کی، جس پر آپ نے سجدہ کیا تو وہ مٹی آپ کے ماتھے پر لگی ہوئی تھی. تو میرے بھائی اور بہنوں، اپنا علم ٹھیک کریں ہم، جس سے اللہ راضی ہے وہ کامیاب، جس سے اللہ ناراض ہے وہ ناکام ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے گھر میں ایک قربانی کا یہ داستان کو محفوظ کر دیا، تاکہ کوئی اپنی اولاد کے فقر و فاقے کو دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ میرے بچے رول گئے ہیں، میری اولاد تو رول گئی، ایسا تو رول گئے نہیں. نہیں نہیں نہیں، پتا کون رول گئے، جو نافرمان ہو گئے وہ رول گئے، وہ رول گئے برباد ہو گئے، جو فرما بردار ہو وہ آباد ہو گئے، چاہے ان کو گروتی نہیں ملتی، وہ رول گئے جو نافرمان ہو گئے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتہ آ رہا ہے مقربین میں سے، پہلی دفعہ آ رہا ہے، آج تک کبھی نہیں آیا، تو دروازے پر پہرا دو، کسی کو اندر نہیں آنے دینا، اور خود آپ اندر تشریف فرما ہو گئے، دروازہ بند. اتنے میں حضرت حسین کہیں سے آ گئے کھیلتے ہوئے، انہوں نے دیکھا دروازہ بند تو انہیں اندر جانا چاہا، حضرت ام سلمہ نے روکا تو انہوں نے پھرتی سے ہاتھ چھڑایا اور چھلانگ لگائی اور اندر. تھوڑی دیر کے بعد اندر سے رونے کی آواز آئی، حضور کے رونے کی آواز، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ بھی اندر چلی، دیکھا تو انہیں حضرت حسین کو ایسے سینے سے لگایا ہوا اور زور زور سے رو رہے. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ جو فرشتہ ابھی آیا تھا وہ مجھے بتا کر گیا ہے کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی، اور مجھے وہ مٹی دکھا کر گیا ہے جس میں اس کا خون بہے. اس سچ ڈگری میں جب آپ شہید ہوئے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اثر کے قریب لیٹی ہوئی، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بال بکھرے ہوئے، مٹی پڑی ہوئی، چہرے پہ غبار ہی غبار اور کپڑوں پر بھی غبار ہی غبار. تو انہوں نے یا رسول اللہ یہ آپ کا حلیہ کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حضر تو مقتل حسین، ابھی حسین کی قتل گاہ سے ہو کے آ رہا، میں ان کی شہادت کو دیکھ کے آ رہا. تو بھائی یہ کیا یہ قربانی اللہ کے نبی کے گھر میں اللہ نے رکھی کس لیے ہے؟ کہ اللہ کے حکموں پر مر جانے والا ناکام نہیں ہوتا. ان کے بچوں کو بھی روٹی نہیں ملی، روٹی بھی نہیں ملی، پانی بھی نہیں ملا. او ہو، چار بیٹے چاہیے، چار حضرت حسین کے اپنے ذاتی چار بیٹے، چھوٹوں میں ایک ابو بکر، دوسرا عمر، تیسرا عثمان، چوتھا علی، جس کو علی اصغر، علی اصغر جس کو مشہور ہے، یہ سب سے چھوٹے تھے. وہ پانی کی پیاس کی شدت سے طور پر ایسے تو حرملہ بن کامل کوفے کا ایک شخص تھا حرملہ سنم، اس کا سنسناتا ہوا تیر آیا اور ان کے گلے کے پار ہوا، پیاس کو بجھایا گیا اپنے خون جگر سے، اپنے گلے کے خون سے پیاس بجھائی گئی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کا خون اپنے چلو میں لیا اور یوں آسمان کی طرف کر کے کہا، یا اللہ اگر تو ایسے مجھ سے راضی ہے تو میں بھی تجھ سے راضی ہوں. ہمارا علم بدل گیا، ہمارا علم غلط ہو گیا. بڑے ہم کہتے ہیں اللہ کی راہوں میں نکلو، یہ گھر بیٹھ کر یہ علم سیدھا نہیں ہوتا، اگر گھر بیٹھ کر سیدھا ہوتا تو میں تبلیغ میں نہ جاتا. اللہ کا شکر ہے اللہ نے تبلیغ کی برکت سے ہی دین کی طرف متوجہ کیا، پھر اللہ نے علم کا ذوق دے دیا، پھر اللہ نے پڑھنے کی توفیق دی، پھر آج تک پڑھنے کا ذوق شکر ہے ختم نہیں ہوا. بازے جب خطیب ہو جاتے ہیں تو ان کو پڑھنے کے شوق ختم ہے، تو خالی ان کو تقریروں کے شوق لگے رہتے، وہ تقریریں تیار کرتے رہتے. میں نے کبھی کوئی تقریر نہیں تیار کی، انہیں پڑھنے کا ذوق آج بھی ختم نہیں ہوا. تو اگر پڑھنے سے یہ دولت ملتی تو اب مجھے تبلیغ میں جانے کی ضرورت کوئی نہیں. ہم اتنا بڑا مدرسہ تلمبے میں بنا پڑا دیکھتے ہیں آپ، ہم یہی بیٹھ کے پڑھاتے ہیں اور اپنے خود بھی اللہ اللہ کرتے، لوگوں کو بھی اللہ اللہ سکھاتے. بھائیو میں آپ کو دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، اللہ کی راہ کے دھکے کھائے بغیر اللہ کا قرب نہیں ملتا. دیکھو جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کو بھی اللہ کا قرب حاصل ہے، اس کو بھی اللہ کا قرب ہے. ایک آدمی مریض چارپائی پہ لیٹا ہوا یہ بھی زندہ ہے، اور ایک پانچ من کی گوری اٹھا کے جا رہا ہے یہ بھی زندہ ہے، دونوں میں کتنا فرق ہے. یہ نصر اللہ بٹ اب ہمارے زمانے میں بڑا مشہور فلمی اداکار تھا، مسٹر ایشیا تھا، مسٹر ایشیا. تو یہ فلموں میں ایسے فلم کی دارا ہمارے اسکول کے زمانے میں بڑی مشہور ہوئی. تو میں ریمن میں بیٹھا تھا، اچھا میرے گانا اس نے بہت سنا، میں نہیں جانتا تھا، لیکن وہ اب جب ہم نے فلمی اداکاروں میں کام شروع کیا تو اس نے آنا شروع کیا، سننا شروع کیا. پھر پنچ لے کے لیے میں کمرے میں داخل ہوا تو ایک بڑے خوبصورت سفید داڑھی بزرگ بیٹھے ہوئے، میں بھی آ کے بیٹھ گیا. وہ اخبار پڑھ رہے تھے، لہٰذا میں چپ کر کے الگ ہو کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد مجھے خیال آیا کہ اتنے نورانی شکل ہے اور میں ایسے لاغرض ہو کے بیٹھ گیا ہوں، ان سے سلام دعا تو ہونی چاہیے. تو میں نے کہا بزرگو آپ خیریت سے ہیں؟ اب وہ تو مجھے جانتے تھے، میں تو نہیں جانتا. میں کہا بزرگو آپ خیریت سے ہیں؟ کہ جی بیٹا بالکل خیریت سے ہوں، مجھے نصر اللہ بٹ کہتے ہیں. میں نے ایک دم کہا وہ دارا والا؟ کہاں جی دارا. ایسی ماشاءاللہ اس کی شکل خوبصورت، نورانی چہرہ. تو ان کی جو میں بات سننا تھا ان کا، وہ اس وقت دل کے مریض تھے اور اسی حالت میں انہوں نے چار مہینے لگائے، ہسپتال سے بھاگ کے چار مہینے لگائے. ڈاکٹروں نے کہا چارپائی سے نیچے قدم نہیں اتارنا ورنہ آپ مر جائیں گے. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو فون کیا، مجھے اللہ کی راہ میں مرنے دو، بجائے ہسپتال میں مرنے کے تو مجھے یہاں سے چھپ کر کے لے جاؤ. بیٹوں کو بلوایا اور سیدھے ریمن پہنچ گئے، اور جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو چار مہینے ختم ہو چکے. کہاں گئی موت؟ موت تو اللہ کے حکم سے آتی ہے، دل کی بیماری سے دوڑے جاتی. تو یہ کہنے لگے کہ جب میں مسٹر ایشیا تھا تو تین من کی بوری ایسے ہاتھ سے اٹھا کے یوں پھینک دیتا تھا یوں، اور اب مجھ سے خود اٹھا نہیں جاتا، سہارا لے کے اٹھتا ہوں. اور ایک وقت میرے اوپر وہ تھا کہ تین من کی بوری اٹھا کے یوں پھینک دیتا ہوں. جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کو بھی اللہ کا قرب حاصل ہے کافر کے نسبت، لیکن بھائی کمال قرب نصیب ہو جائے، کمال قرب نصیب ہو جائے تو اس کے لیے تو بھائی دھکے کھانے پڑتے ہیں. یہ گھر بیٹھ کا آنے کا سودا نہیں ہے، ہجرت سے بڑھ کر اللہ تک پہنچنے کا کوئی راستہ کوئی نہیں. اللہ کے لیے گھر چھوڑنا، سبحان، سارے نبیوں کی سنت اللہ کے لیے گھر چھوڑا، اور ہمارے نبی کی پوری زندگی اس پر گواہ ہے. اور جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو حضرت عمر سے کہا گیا کوئی ہمارا کیلنڈر بناؤ، کیلنڈر. تو انہوں نے کہا چلو بناتے ہیں. تو سب کو بٹھایا، کبھی ہم اپنا سال کہاں سے شروع کریں،
تو بعض صحابہ نے کہا کہ میلاد النبی سے شروع کریں، بعضوں نے کہا فتح بدر سے شروع کریں، بعضوں نے کہا فتح مکہ سے شروع کریں. یہ چار رائے ہیں میلاد النبی، نہ تین رائے، میلاد النبی سے، فتح مکہ سے، فتح بدر سے. تقریباً سب نے یہ رائے دی. حضرت علی خاموش تھے. آپ نے حضرت علی سے پوچھا، علی تمہاری کیا رائے ہے؟ انہیں عرض کی، انہوں نے فرمایا کہ ہجرت سے شروع کیا گیا. ہجرت سے، ہجرت ہماری تاریخ کا کوئی سنہری باب نہیں ہے دیکھنے کے لحاظ سے، ظاہری لحاظ سے، ورنہ سارا سنہری پن ہجرت میں چھپا ہوا ہے. لیکن ظاہری اعتبار سے ہجرت کوئی ایسا بڑا واقعہ نہیں ہے کہ جس کو ہم ہائی لائٹ کریں، کہ ہمارے نبی جان بچا کر، دشمنوں سے جان بچا کر رات کے اندھیرے میں گھر چھوڑ کے نکل رہے ہیں. 27 سفر کی رات ہے، نبوت کا 11 سال ہے، 10 سال مکمل ہو چکے ہیں. محرم، سفر، یہ 11 نبوت کے 11 سال کے 2 ماہ گزر چکے ہیں. 27 سفر کی رات، شب جمعہ تھی، آپ ابو بکر کو لے کر نکلے راہیں بدل کر، یوں سمجھو مدینے کا راستہ شمال کا اور غار ثور جنوب کی طرف تھا، الٹے راستوں پر چلے. پھر پنجے کے بل چلتے گئے تاکہ قدموں کے نشان نہ پڑے، اور پنجوں کے بل چلتے چلتے آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے. تو جب غار ثور پر چڑھنے کا وقت آیا تو آپ سے چڑھائی نہ جائے، پاؤں زخمی تھے. تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو کندھے پہ بٹھایا اور پورا پہاڑ اوپر چڑھے آپ کو کندھے پر بٹھا دیا. حالانکہ وہ ایسا مشکل پہاڑ ہے، اب تو کچھ راستہ بھی بنا ہوا ہے، مضبوط آدمی بھی جائے نا تو ہاتھ پہ ٹہ گیا اندر. ابھی اس طرح میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر طاہر کمال، ماشاء اللہ مضبوط آدمی، وہ جو چڑھا اور واپس آیا اس کا برا حال، رنگ اس کا پیلا پڑا ہوا، کہا بھائی ہمت آئی بغیر راستے کے ابوبکر صدیق حضور کو اٹھا کے اوپر پہنچے. تو یہ ہجرت کا واقعہ ہے، کوئی سنہری باب نظر نہیں آتا، لیکن حضرت عمر نے فرمایا ہجرت سے ہمارا سال شروع ہوگا. تو آج بھی کہتے ہیں 1423 ہجری، یکم ہجری، 2 ہجری، 10 ہجری میں یہ ہوا، 15 ہجری میں یہ ہوا، 20 ہجری، 100 ہجری، 200 ہجری، 1423 ہجری. ہجرت، ہجری اور ہجرت، گھر چھوڑنا. اس صحابی نے پوچھا ایل ایمان افضل یا رسول اللہ، سب سے بہترین ایمان کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا الہجرت، گھر چھوڑنا. گھر چھوڑنا سب سے بہترین ایمان ہے، کہ اپنی مرغوب چیز کو اللہ کے لیے چھوڑنا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے لیے نہیں خرچ کرو گے تمہیں اللہ کی محبت کا اعلیٰ مقام نصیب نہیں ہو سکتا. لاہور میں 2 تاجر پارٹنر، ان کو 3 دن لگے، 3 دن، بازے مٹی کسی ذرفے سے، 3 دن لگے. 3 دن میں انہوں نے یہ آیت سنی کہ اللہ کا قرب تب ملتا ہے جب اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے نام پر خرچ ہو. تو دونوں آپس میں جمع ہوئے، بھائی ہماری پسندیدہ جائیداد کون سی ہے؟ تو فیروز پور روڈ پر ان کا 5 ایکڑ کا ایک باغ تھا، جس میں خوبصورت بنگلہ تھا اور اس میں ایک تالاب تھا اور اس میں مور ہرن چھوڑے ہوئے تھے. اتوار کی چھٹی وہاں منائی جاتی تھی. انہوں نے کہا ہمیں یہ بہت پسند ہے. لاہور والوں کو مرکز بنانے کی ضرورت تھی مسجد کے لیے. 10 سال سے وہ جگہ تلاش کر رہے تھے، جگہ نہیں مل رہی تھی. جگہ پسند آتی تو اس میں قانونی پیچیدگی ہوتی، قانونی پیچیدگی نہیں ہوتی تھی تو جگہ پسند نہیں آتی تھی. تو صرف 3 دن لگا کر یہ دونوں گئے. کہا جی ہمارا وہ ٹکڑا آپ مسجد کے لیے قبول فرما لیں. وہ ٹکڑا کتنے کا تھا؟ 3 کروڑ روپے کا. 3 کروڑ روپے کا انہوں نے 3 پیسہ بھی نہیں دیا، اور جا کر انہوں نے مرکز والوں کے سپرد کر دیا کہ یہ ہماری طرف سے، آپ اس پہ مرکز بنائیں. کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ اللہ کا قرب اس وقت ملتا ہے جب اپنی پسندیدہ چیز قربان کرو، ہمیں یہ بہت پسند ہے، ہم یہ اللہ کو دیتے ہیں. تو اس وقت جو آدمی کو گھر سے محبت ہے، اپنی ماحول سے بھی، بچوں سے محبت ہے، اس کو قربان کر کے جب آدمی نکلتا ہے تو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے. تو میرے بھائیو ہمارا علم ٹھیک ہو جائے, یہ صرف پڑھنے سے نہیں آتا, یہ اللہ کی راہوں میں نکل کر اس دھکے کھانے سے یہ دولت نصیب ہوتی. تو جب ہم آخری نبی کی آخری امت ہیں, ہمارے نبی کے بعد نبی کوئی نہیں, اس امت کے بعد امت کوئی نہیں, تو پوری دنیا کے انسانوں کو وہ پیغام حق پہنچانا جس کے لیے 125,000 نبی آئے ہمارے ذمے ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کی بنیاد ایک عورت کے ذریعے سے رکھوائی. دیکھو عجیب حکمت کی بات ہے, کیونکہ اس امت نے دنیا میں اسلام پھیلانا تھا, اور دنیا میں اسلام پھیلانا تو گھر بھی چھوڑنا تھا. گھر چھوڑنا آسان کام نہیں, گھر چھوڑنا بڑا مشکل کام. جب مجھے لاہور میں داخل کرا 1964 میں 11 سال کی عمر, تم رضائی میں سر دے کے روتا رہتا تھا, میں گھر جا جاتا تھا تو رضائی میں سر دے اور رو رہے. وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مشق کروائی, 2-3 سال روئے پھر رونا بند ہو گیا, پھر وہ گھر سے جی اچاٹ ہو گیا, اوپر لاہوری کے شوق لگ گئے. پھر اللہ نے تبلیغ میں پکڑوا دیا. دنیا کے لیے گھر چھوڑا جا رہے ہیں. 11 سال کی کوئی عمر ہوتی ہے, 11 سال کی عمر میں جب سے سب سے زیادہ بچے کو ضرورت ہوتی ماں باپ کی نگرانی کی, اس میں اٹھا کے لاہور گئی. میں کہتا ہوں کبھی ہاسٹلوں میں اپنی اولاد کو نہیں چھوڑنا چاہیے, یہ ذبا خانے ہیں, ذبا خانے. تو شکر ہے اللہ نے بچا لیا. میں 64 کے ہاسٹل کو یاد کرتا ہوں تو سوچتا ہوں آج کا حال ہوگا. تو گھر کا چھوڑنا چونکہ لازمی امر تھا دین دنیا میں پہنچانا ہے, اور گھر چھوڑے بغیر رہ نہیں سکتا, تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کی بنیاد رکھوائی حضرت ہاجرہ سے, حضرت ابراہیم سے, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے, اور ان کو ایسے منتشر کر دیا ہوا میں اڑتے ہوئے پتوں کی طرح. نوجوان لڑکی, چلو اللہ تعالیٰ حضرت سارا کو کہتے جا تو وہاں بیٹھ جائیں, تو اللہ تعالیٰ سارا کو بیٹا دے دیتے اسماعیل, اور ہاجرہ کو دے دیتے اسحاق. تو پہلی بیوی جو تھی ان کو اس وقت بچہ ہوا جب وہ خود کہہ رہی ہیں عجوز عقیم, میں تو بوڑھی ہو گیا, مجھے بچہ کہاں سے ہوگا. فسرت وجہا فقالت عجوز, فسکت وجہا فقالت عجوزا عقیم, میں بوڑھیا مجھے اب اولاد کہاں سے ہوگی. قالوا كذلك قالوا وتعجبين من امر الله رحمت اللہ علیکم اہل البیت وبرکاتہ, آپ کیوں حیران ہو رہی ہیں, اللہ جب چاہے دے دے. تو اللہ تعالیٰ یوں کرتا, اما سارا کو دیتا اسماعیل, پھر اللہ کہتا چلو اس کو چھوڑ کے آؤ جنگل میں. تو ان کو بھی خامن کی خواہش ختم, اب تو ضرورت کے لیے ساتھ رہ رہے ہیں. تو جب وہ بیٹھ کے اپنا تسبیح پھیرتی اور اسماعیل وہاں پروان چڑھتے, اللہ تعالیٰ نے کیا کر دکھایا, بالکل نوجوان لڑکی, 20-25 سال سے زیادہ عمر نہیں تھی حضرت حاجرہ کی, ان میں سے بیٹا دے دیا. کتنے سال دعا مانگی, 84 سال کی عمر میں بیٹا ملا, 84 سال کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام, 84 سال. اگر 20 برس کی عمر میں شادی ہوئی ہوگی موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کی, تو 64 سال دعا کی, 64 سال تب جا کے بیٹا ہوا, اور حاجرہ کے بطن سے ہوا, وہ بھی دل میں کھپ گئی, بچہ بھی کھپ گیا, ان کو اٹھاؤ اور چھوڑ کے آ جاؤ. تو کہاں کہاں جا, میں کہوں تو مجھے راستہ کون بتائے گا, کہ میں جبریل کو بھیجتا ہوں. تو جبریل آئے اور اونٹنی کی مہار پکڑ کے چلے, اور جب مکے کے کالے پہاڑوں میں پہنچے جہاں نہ پانی نہ دانا نہ کھانا نہ انسان نہ کوئی آدم ذات نہ کوئی انیس نہ مونس نہ غم گسار نہ کوئی سننے والا, وہاں کہا چھوڑ دو اور چلے جاؤ. آپ حیران ہوں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں بولے, شف اڑتے چلے گئے. اور جب ابراہیم علیہ السلام سے جبریل نے کہا یہاں چھوڑ کے آؤ واپس چلے جائیں, تو بے ساختہ حضرت ابراہیم کے منہ سے نکلا یہاں چاہنا پانی نہ کھانا یہاں, یعنی آگ میں ڈالے جانے کا منظر اتنا خوفناک نہیں تھا جتنا حاجرہ اور اسماعیل کو وہاں چھوڑنے کا منظر خوفناک تھا. یہاں نہ کھانا نہ پانی. کسی یہاں آپ کے اللہ کی منشا ہے کہ اس بچے سے ایک نسل تیار ہو جس میں آخری نبی آئے گا. کاشا اگر میرے اللہ کی منشا ہے تو مجھے بھی منظور ہے. وہاں اتارا اور اونٹنی کی لگام کو جو موڑا تو اما حاجرہ نے پکڑا تھا. کہاں جا رہے ہو؟ چپ, بول بھی نہیں سکتے. الا من تکل ناس, کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے؟ چپ, بول بھی نہیں سکتے. پھر ان کو خیال ہے نبی ہے. اللہ امر کا, کہ اللہ نے کہا ہے. سر ہلایا کہ جا لن یضیعنا اللہ, پھر میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا, جاؤ. کہ ہمارے گھر میں بجلی چلی جائے نا, بجلی چلی جائے رات کو, تو بچیاں ہائے ہائے کر کے اٹھ جاتی, ہائے ہائے شور مچ جاتا. اور اس حاجرہ کی پہلی رات آپ غور کریں, پہلی رات کالے سیا پہاڑ. میں نے دیکھا جبل کعبہ پہ چڑھا, مجھے اس دن پتا لگا کہ اما حاجرہ, اب تو پتا نہیں چلتا نا مکہ کیا چیز ہے. تو جبل کعبہ پہ یہ جتنے برمی ہیں بغیر پاسپورٹوں والے, یوں کے پہاڑ کی چوٹیوں پر رہتے ہیں, شرطے سپاہی چڑھ نہیں سکتے, چڑھ چڑھ کے تھک جائے, ایسے مضبوط ہوتے ہیں وہ وہاں رہتے ہیں. تو ان گرمیوں میں میرا بیان تھا, تو میں نے پہلی دفعہ سورج کو مکے میں ڈوبتا دیکھا, اور اتنی اونچائی پر میں کھڑا تھا کہ وہ جو مکہ ٹاور بنا ہے وہ بھی ایسے گونا نظر آ رہا تھا. تو مجھے وہاں سارا مکے کی وادی کا منظر میرے سامنے آیا کہ جبل کعبہ اور جبل صفا اور جبل ابی قبیس اور جبل مروہ اور ایک جبل عمر کہلاتا ہے, اس طرف ہم اکثر ٹھہرتے ہیں. کالے اونچے پہاڑوں کے درمیان میں ایک تنگ وادی ہے, وہاں اللہ نے اما حاجرہ اور اسماعیل کو کار چھوڑ دو اور چلے جاؤ. تو کالے پہاڑوں کے ساتھ جب کالی رات نے اپنے بال پھیلائے ہوں گے تو کیا حشر ہوا ہوگا حاجرہ کا. اور بچہ گود میں, آسمان کی نیلی چھت ہے اور آسمان سے باتیں کرنے والے کالے پہاڑ ہیں, اور چاروں طرف کسی ایک پنکے کی گرنے کی آواز بھی, ہوا کی سنسناہٹ بھی بنی, اور بچے کو گود میں لے کے بیٹھی اکیلی. کیا چکر ہے؟ یہ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ اس ماں کی گود سے ایک امت بنانا چاہتے ہیں جو اسی طرح اپنے گھروں کو چھوڑ کے نکلیں گے, جن کی برکت سے دنیا کے آخری کنارے تک اسلام پھیلے. ہاں, تبلیغ کا کام کوئی نیا کام نہیں, پرانا کام ہے. ہم نے چھوڑ دیا, اس لیے نیا ہو گیا. چھوڑ دیا کرنا ہی چھوڑ دیا, ماؤں نے بچوں کو تیار کرنا چھوڑ دیا, بیویوں نے خامدوں کو تیار کرنا چھوڑ دیا, بہنوں نے بھائیوں کو تیار کرنا چھوڑ دیا, مردوں نے جانا چھوڑ دیا. وہ سمجھتے ہیں تو لمبے کے گھر سے اٹھ کے دکان پہ جانا, دکان سے گھر آ جانا, بس یہی ہماری زندگی کا کام ہے, اسی کے گرد گھوم 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 سے ختم ہو جائے. آپ خود سوچیں تو اس کالی رات میں کیا حال ہوا ہوگا حضرت حاجرہ کا. پھر جب دن نے آنکھ کھولی اور اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا اور مکے کی وادی کو گرم کیا, ایک دفعہ میں گشت میں جا رہا تھا تو کھڑا ہو گیا, ساتھی پیچھے رہ گیا, میں آگے نکل گیا. پیچھے ایک چٹان تھی, اس پر میں نے ایسے غلطی سے ہاتھ رکھ دیا تو میرا ہاتھ جل گیا, حالانکہ اس وقت تھوڑی سی دھوپ آ رہی تھی, تھوڑی سی میں ہاتھ رکھا, ہاتھ جل گیا. تو آپ اندازہ فرمائیں, اما حاجرہ کو سائے کے لیے کچھ حاصل نہیں تھا. چھوٹے چھوٹے درخت تھے کیکر کے, کیکر ہمارے جیسے نہیں, بالکل ہلکی سی چھاؤں, اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اور اس بچے کو نہ دھوپ سے بچا رہی ہے, نہ گرمی سے بچنے کا سامان, نہ کوئی تنہائی کو دور کرنے کا سامان. اور وہ جو مشکیزے کا پانی تھا اور دو چار روٹیاں تھیں, وہ تین دن میں ختم ہو گئیں. اب بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے, پانی پانی پکار رہا ہے, رو رہا ہے. تو کچھ جانتے ہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس سارے واقعہ میں سب سے بڑی قربانی اما حاجرہ کی, سب سے بڑی. ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں پیچھے اور بھی, ایک سارا تھی, ایک مدین کی والدہ تھی, جو مدین نہیں تھا مدین, دوسری بیوی فلسطین میں آتی, تیسری بیوی فلسطین میں تھی. تو ابراہیم علیہ السلام دو بیویوں کے پاس واپس چلے گئے. اسماعیل کو پتہ نہیں میں کون ہوں, میرے ساتھ کیا ہو رہا ہوں. ساری قربانی اما حاجرہ پہ آئی, ساری. ابراہیم علیہ السلام کی جذباتی قربانی ہے کہ بچہ دور ہو گیا, جوان بیوی دور ہو گئی, لیکن دوسری بیویاں موجود ہیں, اولاد بھی اللہ نے دے دی, اسحاق دے دیا. حاجرہ کا کون ہے؟ بھرپور جوانی, مصر جیسا وطن چھوٹا, فلسطین جیسی سرزمین چھوٹی, ابراہیم جیسا قانون چھوٹا. محبت کرنے والے قانون کی جدائی کوئی آسان کام ہوتا ہے؟ اگر خامد ابراہیم جیسا ہو, اس کی جدائی کیا گزری ہوگی؟ انبیاء علیہ السلام اللہ نے حسن میں بھی کامل بنائے اور اخلاق میں ہر نبی مردانہ شخصیت کا شاہکار ہوتا ہے، کوئی نبی بدصورت نہیں پیدا ہوا، ہر نبی حسن کا پیکر ہوتا تھا اور خاندان میں اعلیٰ ہوتا تھا، صحت اور قوت اور طاقت میں بے مثال ہوتا تھا اور اخلاق میں چوٹیوں پر ہوتا تھا. تو ایسے قانون کو چھوڑنا کوئی آسان کام ہے عورت کے لیے؟ اگر اللہ کہتا ہے تو میں تیار، اگر اللہ کہتا ہے تو میں تیار، قربان کر دیا. اب کھانا کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں، بچہ رو رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے. تو اب یہ نہیں کہ ان کو پتا تھا کہ سامنے کوئی آ جائے گا، نہیں 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 نہیں، صرف ڈوبتے کو چمکے کا سہارا، شاید کوئی نظر آ جائے، ان کو پتا تھا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بچے کو تڑپتا دیکھا نہیں جا رہا تھا ماں سے نا. ماں کا کوئی اور، میں قطر میں تھا تو ہسپتال گیا، میرے یہ کندھے میں درد تھا، میں ٹیکا لگوانے، تو ایک بچہ وہاں تڑپ رہا تھا تو اس کی ماں اس کے سرانے کھڑی تھی. حالانکہ مجھے تو نہیں پتا وہ کون ہے، لیکن میں اس بچے کی تڑپ آج بھی نہیں بھول پایا. تو میں اسی وقت سوچ رہا تھا میں ایک اجنبی ہوں، میں اس بچے کا تڑپنا مجھے تڑپا گیا تو جو ماں اس کے سرانے کھڑی اس کا کیا حال ہو رہا ہوگا. تو اما حاجرہ سے اسماعیل کا تڑپنا دیکھا نہیں گیا، اس لیے دور ہو گئے کہ شاید کوئی نظر آ جائے. ادھر دیکھو کس نے نظر آنا تھا، پھر وہاں سے نیچے اتریں تو یہ پہاڑ اب تو انہوں نے کاٹ کے میدان بنا دیا، گیلری بنا دی، پھر بھی چل چل کے ہم تھک جاتے ہیں، پورے اونچے پہاڑ تھے. پھر نیچے اترتی تو بچہ نظروں سے غائب ہو جاتا، تو پھر دوڑ لگاتی جہاں ہمیں دوڑ لگانے کا حکم ہے. یہ دوڑنا اللہ کو ایسا پسند آیا کہ اللہ نے اس کے بعد ہر نبی پر واجب کر دیا، دوڑو حاجرہ کی طرح، حتیٰ کہ اپنے نبی سے بھی کہا تو بھی دوڑ اپنی ماں کی سنت کو زندہ کر. تیری ماں یہاں دوڑی. تو جب بچہ نظر آنے لگ جاتا پھر آہستہ ہو جاتا، جب اجل ہو جاتا پھر دوڑ لگ جاتا، پھر مروا، پھر صفا، پھر مروا، پھر صفا، پھر مروا، سات چکر لگا کے سینہ پھٹن، پھر پڑے بے قابو ہو گئے، سانس پھول گیا اور مزید آگے جانے کی اترنے کی ہمت ختم ہو گئی. تو اس طرح ڈھیر ہو کے گری کہ وہ وہاں مر جائے میں یہاں مر جاؤں، موت کا انتظار جیسے. تو ایک ماں بے بس ہو، ہو میں اس طرح گیا اب وا صرف کو موقع دیکھنے کے لیے جہاں ہمارے نبی کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہوا. تو میں نے روایت میں پڑھا کہ ویرانہ جنگل تھا اور جب ان کو موت کی آہٹ محسوس ہوئی تو انہوں نے بڑی حسرت سے اپنے بیٹے کے اوپر آخری نگاہ پڑھائی، حضور کو ایسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور اسی میں ان کا دم نکل گیا. اور مرتے مرتے یہ کہا کہ میں تو جا رہی ہوں لیکن میں اپنے پیچھے ایک ایسے بچے کو چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کا نام رہ کی دنیا تک قائم ہے. تو میں وہ جن نے کہا، دیکھو نا الفاظ جو ہوتے ہیں نا وہ کیفیات کو منتقل نہیں کیا کرتے، عربی ذوق کی وجہ سے تھوڑا سا پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کیا کیفیت ہوگی. جیسے اب میں جو بات کر رہا ہوں تو آپ میری کیفیات کو بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن اگر اسی کا کوئی اسی بیان کو آپ کو لکھ کے آپ کو دے دیں تو اس میں تحریر تو ہوگی، کیفیات نہیں ہوگی. تو میرے جی میں یہ تھا کہ جو اما آمنہ نے حضرت سے دیکھا تو کوئی خوفناک منظر ہوگا جس طرح تڑپتی نگاہوں سے اپنے بیٹے کو دیکھا. تو اس دفعہ جب ہم عمر پر گئے ہم نے وہ راستہ ہٹایا، ایک عرب کو ساتھ لیا تاکہ راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. بیابان ویرانا ہے چاروں طرف، اب بھی راستہ کوئی نہیں، وہ ہمیں لے گیا کچے کچے راستوں سے جا کے اس نے بتایا یہ ہو جائے گا، یہ اللہ ان سعودیوں کو ہدایت دے. میں نے کہا یہ جو ہمارے پاکستانی ہیں انہوں نے محبت کے زور میں قبروں کو ہی پوجنا شروع کر دی، اور سعودی والوں نے توحید کے زور میں قبروں کو بلڈوزر چلانا شروع کر دی، دونوں ہی پٹڑی سے اتر گئے. محبت کے زور میں قبروں کو چوم رہے اور قبروں پہ سجدے کر رہے، وہ توحید کے زور میں قبروں پہ بلڈوزر چلا رہے. جب ہم وہاں پہنچے تو حضرت آمنہ کی قبر پہ بلڈوزر چل چکا، بدھوں نے بلڈوزر چلا دیا، لیکن جگہ محفوظ ہے، یہ وجہ ہے جہاں وہ قبر. دیکھا شام ہو چکی تھی، شام ہو چکی، خاموش کالے پہاڑ، اس میں 6 سال کا بچہ اس کی اپنی ماں کو مرتے دیکھ رہا، کوئی اس کو آگے تک پہنچانے والا مرد کوئی نہیں ہے، ام ایمن کے ساتھ. تو بڑی عجیب اس کو کیفیت ہوئی وہاں کھڑے کھڑے. ایک
170 کلومیٹر وہاں سے مکہ مکرمہ تھا, 170 کلومیٹر, یعنی کوئی 4 دن کا سفر, 5 دن کا سفر تھا, جو حضور نے اپنی ماں کی باندی ام احمد کے ساتھ روتے روتے ہی کیا سارا. بچوں کا تو کوئی آسرا نہیں ہوتا, ماں تو ماں ہی. میں مدینے میں تھا جب میری والدہ انتقال کر گئی آج کے ساتھ, تو سارے سفر میں میرا آنسو نہیں بند ہوا, حالانکہ میں خود بچوں والا ہو گیا, بیوی والا ہو گیا, وہ تعلق گھٹ جاتا ہے. 6 سال کے بچے کا تو سارا ماں اگر ماں ہے تو جنگل اور ویرانے میں ماں نے جان دی. بہت کہا گیا ہے ایسے الوداعی نظروں سے بچے کو دیکھا, تو چلو وہ وہاں مر جائے میں یہاں مر جاؤں, تو اس موقع پر اللہ کی غیبی مدد ظاہر ہو. تو میں دیکھا اس نوجوان خوبصورت بچے کے ساتھ کھڑا ہوا, تو پھر ممتا مرتی ہوئی تڑپ اٹھی تھی, یہ کون میرے بچے کے پاس, ڈر ہوا تو کوئی نقصان پہنچانے آئے. پھر اپنی گرتی ہوئی قوتوں کو سنبھالا, بکھری ہوئی قوت کو سمیٹا, پھر زور لگایا اور بھاگ کر آئی, تو وہ جو نظر آنے والا تھا غائب, اور بچے کی ایڑیوں سے پانی نکلوا. اور یہ دنیا کا واحد کنواں ہے جس کے پانی کا پیچھے کوئی رابطہ واسطہ نہیں ہے. سارا انہوں نے دور 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 لیزر شو سے تصویریں لے کر دیکھا یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے, کچھ پتہ نہیں. لیکن جو اس کو چلاتے ہیں, ٹیول کے موجود ٹیول کا انچارج تھا, اس سے میری ملاقات ہے. جب ہم ٹیول کو چلاتے ہیں تو کنویں کے نیچے 4 سوراخ ہیں, سب سے بڑا سوراخ بیت اللہ کی طرف ہے, 3 سوراخ سامنے ہیں. جو ہم ٹیول چلاتے ہیں تو 4 سوراخوں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. سارا سال ہم چلاتے ہیں اور جو ہم ٹیول بند کرتے ہیں تو ان 4 سوراخوں کا پانی بند ہو جاتا ہے. اے اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا ہوا پانی ہے, اس جس طرح اللہ نے اس کی ایڑیوں سے چشمہ نکالا, اسی طرح اللہ نے اماں حاجرہ کی گود سے امت محمد کو نکالا. تو یہ امت بھی پوری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچائیں گے اور سنائیں گے. یہ بات میرے بھائی اور بہنوں تبلیغی جماعت کا قصہ نہیں ہے. اگر یہ تبلیغی جماعت کا قصہ ہوتا ہم کبھی ایسے نہیں نکلتے. یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے اللہ کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا اور اپنوں پر محنت کرنا. کہ ہماری ساری معاشرت ٹوٹی پڑی ہے, 95% لوگ نماز چھوڑ چکے ہیں. اچھا لوگ 5% نماز تو پڑھتے ہیں, اخلاق کے جنازے اٹھ چکے ہیں. اخلاق والا تو نظر ہی کوئی نہیں آتا, معاف کرنے والے نظر نہیں آتے, در گزر کرنے والے نظر نہیں آتے, غصے کو پی جانے والے نظر نہیں آتے. اور معاشرہ جو بنتا ہے وہ نمازوں سے نہیں بنتا, روزے سے نہیں بنتا, ذکر و تلاوت سے نہیں بنتا, معاشرہ اچھے اخلاق سے بنتا ہے. بے شک نماز اخلاق کے پیدا ہونے کا ذریعہ ہے, ذکر تلاوت اخلاق کے بننے کا ذریعہ ہے, لیکن اس کے باوجود اخلاق کو بنانے کے لیے الگ محنت کرنی پڑتی ہے, تب جا کر اچھے اخلاق بنتے ہیں اور اس پر ایک اسلامی معاشرہ بنتا ہے. ہمارے ماحول میں معاف کرنا ختم ہو چکا ہے, درگزر کرنا ختم ہو چکا ہے. اور جہاں جہاں دنیاوی تعلیم جا رہی ہے وہاں مرد عورت کا اختلاط بڑھ رہا ہے. یہ ایسی برائیوں کو جنم دے رہا ہے کہ یہ وہ آگ ہے پھر جس کو بجھانے کے لیے 7 سمندر کا پانی پینا کافی ہو جاتا. میں بنو میں گیا تو چلنے لگا, میں تو حیران ہو گیا, ایک عورت بے پرد نظر نہیں آئی سارے بنو میں, ایک عورت. اور کالج میں جانے والی لڑکیوں کو دیکھا, یہ ہمارے پرانے ٹوپی والے برقع پہن کے جا رہے ہیں, کالا برقع ہے ہی نہیں وہاں. سارے اس 8 دن میں کوئی 3-4 عورتوں کو دیکھا جنہوں نے یہ کالا برقع پہنا ہوا تھا جو ہمارے والا ہے, ورنہ سب جوان کیا پڑھی لکھی کیا ان پڑھ گئے. کیونکہ جس دن میرا بیان تھا تو اس دن انہوں نے کالج میں چھٹی کر دی, لڑکیوں کے کالج میں اسکول میں چھٹی کر دی, تو وہ کالج کی پرنسپل بھی ٹیچر بھی پروفیسر بھی لڑکیوں بھی سب بیان میں آئی. کوئی 10-12 ہزار کا مقصورات کا مجمع, اس سارے مجمع میں میں نے 3-4 جب ہم باہر نہیں تھے تو عورتوں کا ریڑا نکل رہا تھا, سب پرانا برقع ٹوپی والا. اور سارے مہینے میں تین چار ہوں گی جن کا برقع کالا تھا, تو وہ بھی وہ شکایت کر رہے تھے وہاں کے لوگ کہ اب ہمارے پاس بھی فیشن برقع آ گیا ہے. میں کہا شکر کرو برقع تو ہے, ہماری تو عورت کپڑوں سے باہر جا رہی. ہمیں کتنا خوش قسمت لوگ ہیں کہ بازاروں میں کتنی پاکیزگی ہے. تو حسن اخلاق جس سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے اس کو زندہ کرنا ہی ہمارے ذمے ہے. آپ دیکھتے نہیں پیسہ بھی ہے, عزت بھی ہے, دولت بھی ہے, زندگی میں بے سکون ہے. کیونکہ زندگی پیسے کا نام نہیں, زندگی برتاؤ کا نام ہے. برتاؤ ماں باپ اولاد نافرمان ہو تو ماں باپ کو سونے چاندی کے بچھونے بھی زہر لگتے ہیں, اولاد فرما بردار ہو تو کانٹوں پر بھی پھولوں کے مزے پاتے ہیں. بیٹی ماں کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ لے تو ماں کی نیند حرام ہو جاتی کہ یہی تو ہے جس کی خاطر میں راتوں کو اٹھ کے جاگی اور اس کو لیے لیے پھر آج مجھے ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھتی. بیٹا باپ کو ایسے ترچھی نظروں سے دیکھ لے تو باپ کی روٹی باہر نکل آتی. تو اس بدبخت کے لیے میں نے ساری زندگی بازار میں بیٹھ بیٹھ کے ختم کر دی کہ کس کو اچھا کھانے کو ملے, اور یہی مجھے آنکھیں دکھاتا ہے. تو میرے بھائیو زندگی پیسے سے نہیں گزرتی, زندگی اچھے اخلاق سے گزرتی ہے. گاڑیوں اور بنگلوں سے زندگی نہیں بنتی, زندگی اچھے اخلاق سے بنے. جس پر محنت کرنا, لوگوں کو تیار کرنا, عورتوں کو مردوں کو اس پہ لانا, یہ ہمارا مستقل ایک کام ہے. کسی بھی معاشرے کی خوبصورتی اس کے اخلاق ہوتے, نہ تو اس کے پھول پھلواڑیاں. میں ساؤتھ افریقہ میں گیا, ایسا خوبصورت ملک میں نے زندگی میں کوئی نہیں دیکھا. یہ سارا کام ہے, اس کے لیے گھروں کو چھوڑنا اور ساری دنیا کی نیت کر کے پھرنا, یہ اللہ نے ہمارے ذمے کیا ہے. ہم آخری نبی کی آخری امت ہیں, لہذا دنیا کے آخری انسان تک پہنچنا بھی اللہ نے ہمارے ذمے کر دیا. چار مہینے لگاؤ, چالیس دن لگاؤ, یہ تو سیکھنے کے لیے, سیکھنے کے لیے کام ساری زندگی کا ہے. مرتے دم تک اس محنت کو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا مسئلہ اس وقت سر سر ابھی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا, اداری آج لکھا ہوا تھا کہ اسلام آباد میں اب پانی اتنا ختم ہو چکا ہے, اس کا جو ٹائم ہے کہ اب پانی کو تقسیم کر کے دیا جائے گا. پانی کو تقسیم کر کے دیا جائے گا, ہر وقت پانی وہ نہیں ہے, بلکہ اب وہ ڈیم کی تہ نظر آنے لگی ہے اور پانی ختم ہو چکا ہے. ہم اگست میں گئے تھے جولائی میں ناران, ناران پانیوں کا دیش تھا, وہاں کے چشمے ہم نے خشک دیکھے. اور وہ جھیل جو دنیا کی سب سے اونچائی پر جھیل ہے, وہ سیف الملوک, اس کا پانی دو تہائی ختم ہو چکا تھا. پہاڑوں کی برف پگھل چکی تھی, پہاڑوں کی چوٹیاں خالی نظر آ رہی تھیں. بارشوں کا رک جانا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانی ہے. حکمرانوں کا نا اہل ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانی ہے. پیسہ بکیلوں کے پاس چلے جانا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانی ہے. زمین کا پانی, کل پرسوں میں گیا اپنی زمینوں پر تو وہ میں نے دیکھا, جو ہمارا وہ کنواں کھدا ہوا ہے, وہ ٹیوب ویل جو لگا ہوا ہے, تو اس کا کنواں اتنا گہرا ہو چکا تھا, دس دس فٹ مزید نیچے گہرا ہو چکا تھا. حالانکہ ہمارا پانی دس فٹ پہ آ جاتا, لیکن غالباً تیس فٹ کے قریب اس کی گہرائی ہو چکی ہے. زمینوں کا پانی خشک ہو رہا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نشانیاں بتا رہا ہے کہ میں تم سے ناراض ہوں, مجھے راضی کرو. تو اگر ہمارا رخ اللہ کی طرف نہ پھرا تو صرف اللہ پانی اگر درس الخان میں ہم تھے تو ہمارے طلبہ کی جماعت اوپر درس الخان سے اوپر موسیٰ زئی کی طرف ہم نے کام کیا تو ہم نے بتایا کہ دیہاتوں کے دیہات خالی ہو چکے ہیں, پانی ختم ہو چکا, اور جانور مرے پڑے تھے, گھر خالی پڑے تھے. ایک جگہ سے میرا گزر ہوا تو میں نے عورتوں کو دیکھا جو کھیتوں کو پانی لگا ہوا تھا وہ بھر بھر کے گھڑے میں ڈال رہی تھی پینے کے لیے. نہری پانی جو کہیں تھوڑا بہت لگا ہوا تھا اس کو بھر بھر کے وہ گھر لے جا رہی تھی پینے کے لیے. تو میرے بھائیو اس وقت اللہ پاک کی ناراضگی ہماری طرف متوجہ ہے. اس ناراضگی کو دور کرنے کا ذریعہ سوائے توبہ کے اور کچھ نہیں ہے کہ ہم اپنی پچھلی زندگی پر توبہ کریں، اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنا کام بنائیں، اس کے محبوب کی زندگی پر چلنا اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، اس کے لیے ہم مارے مارے پھریں، اوروں کو بھی تیار کریں، ان سے بھی توبہ کروائیں، عورتوں میں کام کریں، ان کو پردے کی تلقین کریں، ماں باپ کی خدمت کی تلقین کریں، خانم کی اطاعت کی تلقین کریں۔ حضور نے فرمایا اگر میں کسی کو سجدے کا کہتا تو عورت کو کہتا کہ اپنے خانم کو سجدہ کرے، اور مردوں سے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ دونوں کو اس کے حقوق سمجھایا، عورت کو اطاعت کا حکم دیا، مرد کو حسن سلوک کا حکم دیا، تو یہ پوری زندگی جو اس وقت ہماری مٹ چکی ہے یہ ٹھیک ہو جائے۔ اس کے لیے بھائی اس وقت سب سے میں درخواست کروں گا کہ یہ عورتیں بھی توبہ کریں، آپ جو مرد بیٹھے ہیں آپ بھی توبہ کریں، خاص طور پر زبان کی گندگی سے، زبان کی کاٹ۔ نماز نہ پڑھنے والی کو ہر کوئی کہے گا عورت بے نمازی ہے، مرد بے نمازی ہے، غیبت کرنے والی کو کوئی نہیں کہتا کتنی بڑی مجرم ہے غیبت کر رہی، اس کی اس کو سنا، اس کی اس کو سنا، میاں بیوی میں نفرت پیدا کر، بہن بھائی میں نفرت پیدا کر، ساس کو بہو سے لڑا، بہو کو ساس سے لڑا، اتائے اچھی جاندی آئی، اتائے کی جاندی آئی۔ یہ جو کردار ادا کرنے والی مستورات ہیں یہ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کے دربار میں شدید پکڑ کا شکار ہوں گی اگر توبہ نہ کی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھ آدمیوں کو برا سمجھتا ہے، میں آخری بتانا چاہتا ہوں، اللہ چھ آدمیوں کو برا سمجھتا ہے، ان میں ایک دو تین چار پانچ، اور چھٹا وہ جس سے اللہ نفرت کرتا ہے، یہ لگ یا تصویر ہے، اللہ ان کو ایسے دیکھتا ہے جیسے پخانے کو دیکھا جاتا ہے۔ میری بات غور سے سنیں، چھٹا آدمی جس کو اللہ اس طرح دیکھتا ہے جیسے پاخانے کو دیکھا جاتا ہے، کون؟ جو آپس میں پھوٹ ڈلوا رہا ہو، جو آپس میں لڑائی کروا رہا ہو، جو آپس میں توڑ پیدا کر رہا ہو، وہ تو اے آتی جاندی آئی، وہ تو اے کتی جاندی آئی۔ یہ آپس میں توڑ ڈلوانے والیاں اور آپس میں توڑ ڈلوانے والے مرد ہوں یا عورتیں، یہ اللہ ان کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے آپ لوگ پاخانے کو دیکھتے ہیں، کہ اللہ کی نظروں میں ان کا مقام پاکانے کے برابر ہو جاتا ہے۔ دیکھو یعنی جوڑ بٹھن جھوٹ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے کفر کے بعد، لیکن دو آدمیوں میں صلح کراتے ہوئے جھوٹ بولنا جائز۔ شیطان اپنی کچہری لگاتا ہے، تو سامنے کیا کر کے آئے، کہتا میں نے زنا کروایا، ٹھیک ہے، تم نے کیا کہا، میں نے قتل کرا، اچھا ٹھیک ہے، تم نے کیا کہا، میں نے چوری کرا، اچھا ٹھیک ہے، ایک لنگڑا کھڑا ہو گیا، تو نے کیا کہا، میں نے میاں بیوی کو آپس میں لڑوا دیا، تو وہ نیچے اتر کے اس کو گلے لگا گیا، تو کام کر کے ہیں ٹھیک، اے کام تو ٹھیک کیتا ہے۔